फिर आप देखिए कि साथ ही तबरुजल जाहिलियत लूला के बाद वाकिम नसला का लफ्ज है, नमाज पढ़ा करो, क्योंकि बाहर जाने से नमाजें भी बड़ी फौत होती हैं। जो औरत तबरुज में लग जाती है और जो औरत बिला ज़रूरत घर से बाहर जाती रहती रहती है, तो उसकी नमाजें पढ़ भी ले बेचारी तो वो कोई बड़ी ना पड़ी वाली बराबर होती लगती हैं। वह आती न सका, और ज़कात दिया करो। ये देखिए हुक्म किसी औरत को नहीं पता, औरतों को कहा गया ज़कात दिया करो। इस हुक्म से ये बात आपको पता चलती है कि औरत अपने माल, अपने जेवर, अपनी बिलोंगिंग्स की खुद जिम्मेदार है। मर्द दे देते हैं, उनका एहसान है, ना देंगे गुनाहगार वो नहीं होंगे, औरतें होंगी। अब ज़कात का लफ्ज़ तबरुज के साथ आ गया, क्यों? इसलिए कि जो तबरुज में पैसा लग जाता है तो अल्लाह के रास्ते में देने का ज़रा कमी रह जाता है। और साथ ही फरमा दिया वा अतिना अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो, बात माना करो, नेगेटिव ना रहा करो। अगर पर्दे की बात आ जाती है, कोई घर में रहने की बात है, कोई ये ना सोच ले कि अच्छा अब घर में बैठे हुए अब हमें फिर दीन की इबादत कोई काम की ज़रूरत नहीं, कहा नहीं, नमाज भी पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लम के घर में रहती हो अगर तुम बीवी हो तो तुम्हें साथ साथ नमाज रोज़ा भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि शोहर नेक हैं तो अब आपसे कोई पूछेगा नहीं। इन नमयुरीदुल्लाहुलियुस्खिबान कुमोरिज़, अल्लाह ने इल्लत बता दी, हिकमत बता दी कि अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे दूर कर दे पलीदी को। अज़वाज मुतहरात को भी कहा गया और हम सब औरतों को भी कहा गया कि अल्लाह तुमसे गंदी निगाहों को दूर करना चाहता है। अहलल बैत है घर वालों, कौन से घर वाले? नबी सल्लम के घर वाले। यह आयत बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि नबी सल्लम की अजवाज भी अहले बैत में से थी। रवाफिस शिया हजरात जो हैं वो अल्लाह के नबी की बीवियों को अहले बैत में से नहीं तसव्वुर करते, बल्कि वो तो सिर्फ उसके अंदर हजरत फातिमा, अली, हसन और हुसैन को लाते हैं। और एक वाक्या ख़ास तौर पे पेश करते हैं कि एक मौके पे अल्लाह के नबी ने चादर के अंदर अली और हसन, हुसैन और फातिमा को लिया और कहा कि अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। फिर पीछे सूरत आल इमरान में भी हम पढ़ चुके, मुबाहले की आयत में भी इनको ले गए और किसी और को नहीं ले गए। तो बस नासमझी की वजह से ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह के नबी की बीवियाँ अहले बैत में नहीं। हालांकि आप देखिए कि जो वाक्य वो पेश करते हैं उसमें अल्लाह के नबी की बीवियों ने जब पूछा कि अल्लाह के नबी हम भी इस जगह आ जाएं इस कपड़े के नीचे, तो आपने फरमाया कि तुम तो हो ही, यानी कोई ये कह सकता है कि बीवी तो नहीं है अहले बैत में से बच्चे हैं? हमारे कल्चर में क्या कहते हैं बीवी को? घर वाली, या आपके कल्चर में कहते होंगे घर वाली कहते हैं ना, अहले बैत। फिर इसी तरह अहलिया कहते हैं, बीमा अहलो याल का क्या मानी है? बीमा मैंने साथ, अहल मैंने बीवी या मर्द, बीवी या शोहर, और अयाल कहते हैं बच्चों को, तो बीवी बच्चों समेत। इतना बड़ा झगड़ा क्या है? न जाने क्यों लोग अपने नज़रियात को सच करवाने के लिए अल्लाह के हुक्मों को बदलते हुए दिखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले बैत इन सारी पाबंदियों को अपने हक में बुरा न समझो, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और ताकि तुमको पाक साफ कर दे, पूरी तरह पाक साफ करना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम चमको, तुम खूबसूरत रहो, तुम साफ़ सुथरी औरतें बनो। तुम्हें अल्लाह ताला ने चुना है, तुम ऐसी निगाहों में ना आओ कि जिससे हर बंदा बुराई का इरादा कर सके, बुरी बातों को सोच सके, ख्वाहिशात रखे, इस तरह के मामलात ना करो। तुम अल्लाह के इन हुक्मों को समझो। यहाँ देखिए कि लफ्ज़ जो आया रिच्स का, ये एक जगह बुतों के लिए इस्तेमाल हुआ। फच तने वो रिच्स मिनल आसान, बुतों की गंदगी से बचो। वही लफ्ज़ जहाँ अल्लाह ताला ने औरत की इस्मत की हिफाजत के लिए रखा, ये कितना अहम है। इससे पता चलता है कि इस्लाम चाहता है कि पाकीज़ा माशरा हो, खूबसूरत माशरा हो, इतना अच्छा माशरा हो कि जिसके अंदर एक बंदा हकीकत में गंदी निगाहों से, गंदी सोचों से और ऐसे तमाम ख्यालात से बच जाए कि जिसमें वो अपने आप को मुलव्वस करना पसंद नहीं करता। फिर इसके साथ ही एक और हुक्म दिया, तीसरा हुक्म, वज़कुरनमा युतला फ़ी बुयूतिकुन, और याद रखो अल्लाह की आयतों को और हिकमत की उन बातों को जो पढ़ी जाती हैं तुम्हारे घरों में। ये किसको कहा जा रहा है? नबी की बीवियों को। वज़कुरना, ज़ाल काफ़रा इसका रूट है, और अगर ज़करा के लफ्ज़ को आप पढ़े याद रखने के मानों में तो भी आएगा, और बयान करने के मानों में भी आएगा। ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पर मुफस्सरीन और उलमाए कराम ने औरतों का कुरान की तालीम को देना दिलाना साबित किया है कि अल्लाह के नबी के घर में कुरान नाजिल होता था, और उस कुरान के नज़ूल की क्या अल्लाह ताला ने कदरदानी फरमाई कि इसको अब तुम दूसरों तक भी शेयर करो। इसीलिए पीछे भी बात हुई اس پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں کے ناطے سے علم پھیلا، اور ادھر ان عورتوں کو کہا گیا تو دوسروں کو بدرجہ خاص کہا گیا کہ جو قرآن تمہیں ملتا ہے، آیات اللہ ہی سے مراد قرآن اور والحکمہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت ہے، تو اس کو خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ ذکر یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور بیان کرنے کا معنی بھی ہے کہ اس علم کو اب روک کے نہ رکھو۔ اب ایک چھوٹا سا سوال جو اس آیت پہ آ کے ہم پیچھے والے حکم کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، سب بہت چیختے ہیں اکثر الا ماشاء اللہ۔ عورت کا گھر سے باہر رہنا مردوں کو ویسے پسند کہیں بھی نہیں ہوتا، عام طور پہ دیکھا جائے اگر مرد، اور کچھ بہت ہی ریجڈ ہیں ان کو تو بالکل ہی پسند نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب دین کے نام پہ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا کہ جی ہم دیندار ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تم گھروں میں رہو۔ اور بس تو یقین کریں دین کی آڑ میں عورتوں کو حقیقت میں عورت نہیں سمجھتے، بھینس سمجھتے ہیں اور بکریوں کی طرح ان کو رکھتے ہیں ہانگ کے، اور اس طریقے سے مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سا دین ہے۔ کسی کا بھی دین دیکھنا ہے نا اپنے، اس کا اخلاق دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہیں، اچھے رنگ میں یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں۔ آپ کسی کی نماز، کسی کی داڑھی کی لمبائی، اس کی شلوار، اس کے ٹخنوں سے اوپر شلوار کو سے اس کا دین نہیں سمجھ سکتے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے اس کا معاملہ۔ آدھا دین ہے الحمدللہ جن کو ہے اللہ نصیب کرے، اور یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی کا اللہ کے ساتھ حقیقی معاملہ کیسا ہے، اس کا اظہار بندوں کے ساتھ معاملات میں ہوتا ہے، اور بندوں کے ساتھ معاملات میں سب سے زیادہ جو معاملہ اللہ کے نبی نے کرائیٹیرین بنا دیا وہ بیوی کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم لیاہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں، اور پھر فرمایا کہ انا، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سب سے اچھا ہوں۔ ماں کے ساتھ کیوں نہیں کہا اچھا، حالانکہ ماں کے حق بڑے ہیں، باپ کے ساتھ اچھا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بات تو ہونا ہی ہے، بیوی تو لوگ کہتے ہیں پاؤں کی جوتی، بیوی کے ساتھ جو اچھا ہوگا نا اس کا اندر ٹوٹا ہوگا، جو اندر سے عاجز ہوگا۔ بیوی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو لوگ یتیم کی طرح لاوارث سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اب اس کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں، لے جو آئے اب آپ کو اپنے گھر پہ، اب ہم جو مرضی کریں ہماری مرضی۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے یہ مزاج ہرگز نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملہ تھا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، واشروہن بالمعروف کی روشنی میں دوسرے پارے میں، کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھا کرو، پیار سے بات کرو، کھاؤ کھلاؤ، ان کے پہننے کا خیال رکھو، منہ پہ نہ مارو، گھر چھوڑ کے نہ جاؤ، بات بات پہ ناراض نہ ہوا کرو۔ انگلش کا ایک لیکچر بھی ہوگا شاید، اور ایک بک تو ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، پروفٹ اپنے گھر میں کیسے تھے، اس پہ اتنا پیارا ٹاپک ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ یقین کریں ایک رومانٹک شوہر دکھتا ہے، ایک بہت کیئرنگ دکھتا ہے، کام کرنے والا، ساتھ باتیں کرنے والا، ہنسی مذاق والا، اور گھر کے اندر بیوی کو اس کا پورا حق دینے والا دکھتا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، یہ ہے ایک بندے کا دین۔ یہ تو نہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو بیوی کا سانس اکھڑ جائے، اور وہ جتنا روپ ڈالیں اتنے وہ نیک ہے۔ اللہ کے نبی نے دو شرائط لگائی تھی رشتے کے وقت، ہم میں سے ایک لیتے ہیں اور دوسری چونکہ نہیں دیکھتے تو بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو بڑا دیندار سمجھ کے کیا تھا، ہم نے تو فلاں، کسی سے پوچھا آپ کی بیٹی کی منگنی، ہاں لڑکا کیا کرتا، حافظ ہے۔ میں نے کہا اچھا اور کیا، کہتی اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دنیا کا کچھ پڑھا، کہتی نہیں پڑھا، وہ حفظ میں پڑھتا رہا۔ میں نے کہا کام کرتا ہے، کہتی کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہے کہ جو اس نے حفظ کیا اس کی بنیاد پہ آپ کی بچی کو خوش رکھے گا؟ کبھی آپ سوچے تو صحیح، کتنے ہم جذبات کے رشتے کرتے ہیں، نہیں ہمارے بڑوں نے کہا یہ رشتہ کر لے، ہمارے چھوٹوں نے یہ کہا رشتہ کر لے، نبھتے ایسے رشتے؟ خود اپنی سونے چاندی جیسی بچیوں کو آپ آگ کے منہ میں ڈال دیں اور پھر کہیں کہ ان کے مقدر ہوں گے جو ہو جائے گا، عقل دی ہے۔ دو شرائط، من تردون دینہ و خلقہ، جس کے دین کو پسند کرو اور اس کے اخلاق کو پسند کرو۔ یعنی ایک عورت تھی تو انہوں نے ایک موقع پہ پوچھا، دو رشتوں میں سے ایک کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا کہ فلاں وہ کنجوس ہے اور دوسرے فلاں جو وہ بیویوں کو مارتے بہت ہیں، یعنی اشارہ تھا دونوں سے نہ کرو۔ پتہ چلا کہ مرد کھلے دل کا ہو، کنجوس مردوں سے نہیں کرنا چاہیے بچیوں کے نکاح، اس لیے کہ وہ اس کا جینا دھوبر کر دیں گے، باہر وہ حاتم تائی بنے پھریں، وہ خوب کام کرنے، کھلانے پلانے والے ہیں اور بیوی سے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ بیوی کے اوپر سختی کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، عورت عورت ہے، اس کے جذبات ہیں. تم اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے میڈیا کو خوب موقع ملا. ویسے تو وہ ماشاءاللہ ویسے ہی تاک میں رہتے ہیں کہ کوئی ہلکی سی بات نکلے اور ہم اسلام کے اوپر باتیں بنائیں، لیکن یقین کریں کہ اس میں ہمارے دینی طبقے کا بہت بڑا گہرا حصہ ہے. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. دو انتہائیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو عورتیں جو ہے وہ اسمبلیز میں بھی مردوں کی طرح دنگل کرتی ہوئی دکھیں گی، وہ اس طرح آ کے اسکرینز پہ باتیں کرتی دکھتی ہیں جیسے کوئی ساس بہو کو تانے دیتی ہے اور بہو ساس کو تانے دیتی ہے. یہ بھی ظلم کی انتہا ہے. ایسی عورت نے بھی اصل میں اپنی نزاکت اور اپنے حسن کو نہیں پایا. اور ایک دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ تصور دے دیں کہ عورت کو کوئی بات نہیں کر سکتا. دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو اللہ کے حکموں کو ویسے ہی لینا پڑے گا جیسے ہیں. کچھ لوگوں نے دین کے نام پہ اتنا تعصب برتا کہ عورت کو بالکل تیسرے درجے میں کر دیا اور احساس کمتری کا شکار کر دیا. ان کی عورتیں اپنے اندر کانفیڈینس رکھتی نہیں. اب بتائیں کہ جب عورت باہر نہیں، عورت اس چیز میں نہیں آئی، وسکر نما یتلفی بیوتی کن، اس حکم پہ اگر عمل نہیں ہوگا تو بتائیں کہ عورت کی بات عورت ہی سمجھے گی نا. عورت اپنے مسائل مردوں سے جا کے تو نہیں پوچھے گی. جیسے عورت فیمیل ڈاکٹر کے پاس پسند کرتی ہے جانا، اسی طرح عورت عورت سے سیکھنا پسند کرتی ہے. اور اگر عورتیں ایسی ہیں ہی نہیں آپ کے پاس کانفیڈنٹ، وہ ایسی بات نہیں کر رہی، آپ کہتے ہیں نہیں بہت ہیں ماشاء اللہ، حافظ بھی ہیں، گرامر بھی ہے، تجوید ہے، معاشرے کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ آج کے دور میں بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کریں، کون بتائے گا؟ اس پہ سب بولتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے ہاں دینی طبقے کو جو غصہ آتا ہے نا، وہ عورتوں کے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں. عورت ہر کام کرے، اس کے منہ سے خبریں سنیں، اس کے منہ سے سب کرے، بازاروں میں جاتی ہیں، مرد کچھ نہیں کہتے. عورتیں جو ہیں وہ جیولرز کے پاس جائیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جہاں عورت کہے گی میں پڑھنے چلی جاؤں، کہیں گے کیوں، گھر بیٹھو بچے پالو. میں کہتی اس کا ایک ہی جواب ہے، کتنے کو یہی تو سیکھنے جا رہے ہیں کہ بچے کیسے پالے، یہی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہوئی ہیں، تبھی تو آج نسلوں کی نسلیں بگڑی ہوئی ہیں نا. جب تک عورت خود پریکٹیکلی ان چیزوں کے اندر نہیں آ جاتی، تب تک وہ کبھی بھی ان حکموں پہ عمل نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیتوں، اس کی حکمت کی باتوں کو بیان کیا کرو، پڑھو، سمجھو، آگے بیان کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیے ہیں وہ سارے کے سارے عمل کے لیے. اور ساتھ ہی آخر میں دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اللہ بہت لطیف اور باخبر ہے. لطیف کیسے؟ لطف فرمانے والا. دو معنوں میں ہوتا ہے لفظ لطیف، ایک ہے سافٹ یعنی رقیق کے معنوں میں، اور ایک باریک بین کے معنوں میں. پہلا معنی لیں تو اے عورتوں، جو تمہیں احکامات دیے گئے وہ تم پہ لطف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. اور دوسرا لطیف سے کیا ہے؟ باریک بین ہے. تمہیں نہیں پتا، چپ کر کے مان جاؤ، مجھے پتا ہے، میں باریک بین ہوں کہ تمہارے ان باتوں کے اوپر نہ عمل کرنے سے تمہیں خود ہی کتنے بڑے نقصان ہونے والے ہیں، کس طریقے سے تم ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرنے والی ہو. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیش کر کے خبیرہ کا لفظ کر دیا، کہ پھر ان کے سارے حالات، ان کی باتیں، ان کے ساتھ کون کیا معاملہ کرتا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے. کوئی زیادتی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرتا، اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کیا ہے. اب دیکھیے کہ پورے قرآن میں کئی جگہ تبلیغ کی بات ہے، کتنی جگہ علم کی بات ہے، لیکن یہاں سارے سیگے مؤنث کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت کروائی ان چیزوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کا دین جب آگے پھیلتا ہے تو اس سے عام لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط شبے ہوتے ہیں دین کے بارے میں، وہ بھی اللہ کی توفیق سے دور ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک حدیث سنائی تھی، تو ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا. وہ کچھ ایسی روایت ہے کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ بھی شاید کل سے آنا چھوڑ دیں، کہ ہمارے لیے تو بڑی خوشخبری ہے. تو بعد میں جب ان کی موت کا وقت آیا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آگے نہ پہنچا کر گناہگار ہو جاؤں. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. کہیں آپ فرماتے ہیں بلغنی ولو آیا، لوگوں آگے بیان کرو چاہے ایک آیت ہی ہو. کہیں آپ رغبت دلاتے ہیں کہ لوگوں جس نے میری بات کہہ کر آگے سنائی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو لہٰذا یہ امت کا فرض ہے. اس کے بعد آخری آیت جس میں یہ ساری پچھلی صفات کو جمع کر دیا گیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اور والذاکرات، اور ایسی عورتیں، کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت، واجرا عظیما، اور اجر عظیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، پیچھے بہت ساری آیتیں جو کہ عورتوں کے بارے میں تھی، تو یہ گمان پیدا ہونے لگا کہ مرد کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، ساری باتیں عورتوں کے لیے آ گئیں۔ تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ۔ دوسری بات، اس آیت کے بارے میں خاص ایک شان نزول بھی آتی ہے کہ کچھ خواتین، جس میں سے ام سلمہ بھی آتی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، ساری خیر تو مرد لے گئے، ان کے پاس تو نیکی کے بہت سارے موقع ہیں، پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے جاتے ہیں، اجر پا لیں گے، مسجدوں میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ نے تو ان کو نیکی کے بہت سارے موقع دیے، تو ہم کیا کریں، ہماری نیکیاں کیسے ہوں گی؟ تو اس پہ یہ آیت اتری۔ اسی طرح کی پیچھے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، تو وہ بھی روایت اسی میں آتی ہے، اور ایک ہی مضمون کی آیتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں درجے بیان کیے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھیں نا، تو یہ سٹیپس ہیں، ایک کام ہو جاتا ہے تو دوسرا کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے ان المسلمین، سارے مرد، یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ عموماً آیتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں وہ لفظ نہیں ہے، انا سے بات شروع ہوئی جو شدت کے لیے ہوتا ہے، اور مسلم ہونا کیا ہے، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے درجے پہ بندے کا دل اللہ سے جڑتا ہے، اسلام دل کے راستے آتا ہے، ہم عقل کے راستے لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں آئے گا۔ کسی کو بھی اسلام دینا چاہتے ہیں نا، تو پہلے اس کے دل کو اللہ سے جوڑیے، اس کا دل قلب سلیم بنے، وہ اللہ سے اتنی شدت سے محبت کرے کہ اس کے بعد واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرے، ٹوٹل سبمیشن، سرنڈر۔ پھر مسلمات، عورت کو بھی اپنے اسلام کی فکر کرنی ہے، مرد کے لیے یہ بات ہے تو عورت کے لیے بھی یہی بات ہے۔ جب اسلام آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے والمؤمنین والمؤمنات کا۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کا، مان لیا۔ اسلام تھا خبر، پہلا درجہ تھا، فرسٹ اسٹیپ ہے، لیکن ایمان پھر اس کے بعد کا درجہ، پھر دل کو یقین آنے لگتا ہے کہ اللہ، جو آپ نے فرمایا وہ درست ہے، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی، میرے لیے آپ کبھی برا نہیں چاہ سکتے، اور میں اب حقیقت میں وہی کروں گی، اور میں وہی کروں گا جس سے آپ راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، ذائقہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا کا لفظ بھی آتا ہے، کہ جس نے اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین سمجھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھ لیا، وہ مومن ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جیسے کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے نا، ایسے ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی مسلم کے درجے پہ پھنسا ہوا ہے، آپ اس سے مومن ہونے کی تمنا نہ کریں۔ بس صرف ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، ڈیڑھ سال کا کورس کریں، وہ تو سال میں ڈیڑھ دفعہ بھی نہیں آنا چاہتے، آپ کیسے ان کو ڈیڑھ سال بلائیں گے؟ ابھی چیک کریں کون کس درجے کا بندہ مومن، کو یہ حکمت اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیتا ہے، اور ہونی چاہیے کہ کس سے کیا بات کروں، کس کو کیسی دعوت دوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جتنی صفات اس ایک آیت میں آ رہی ہیں، یہ وہ صفات ہے جن کا انسان کی زندگی میں بڑا گہرا رول ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز ہو جائے تو دوسری چیز جو ہے وہ خود بہت ہونے لگتی ہے۔ پہلے درجے پہ بندہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کرتا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے والا شخص مسلم ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں اپنے آپ سے، میں مسلم ہوں؟ اور مسلم جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو پھر اپنا مالک سمجھتا ہے، آقا سمجھتا ہے، حاکم سمجھتا ہے اور معبود سمجھتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک دوسری صفت ڈھونڈیے اپنے اندر، کہ مسلم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے ڈھال دیتا ہے، جو میرا رب چاہے، پھر ریزسٹ نہیں کرتا۔ جیسے وہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، اس طرح مسلم اپنی مرضی کو اللہ کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسی طرح تیسری علامت ہوتی ہے مسلم کی، کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے بھی کر دیتا ہے، اس کو کچھ بوجھ نہیں لگتا کہ یہ میں کیوں کروں، پھر مرد بھی کرے اور پھر یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، جو اللہ نے حکم دیا سمعنا واطعنا۔ اسی طرح ایک چوتھی صفت ہوتی ہے مسلم کی، کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کون ہے؟ مومن کی بھی کچھ صفات نوٹ کر لیجئے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات، کائنات اور اللہ کی اس دنیا کی حقیقت کو پا جاتا ہے، حقیقت کو پانے والا مومن ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو یہ جان لے کہ میں اور کائنات مخلوق ہیں اور ہمارا خالق اللہ ہے، میں اور کائنات غلام ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ مومن جان جاتا ہے کہ میں مرزوق ہوں اور کوئی میرا رازق ہے، میں بے زور ہوں اور کوئی مجھ پر زور آور ہے، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے اور کوئی میرا ہادی ہے۔ اسی طرح مومن کی ایک اور پہچان نوٹ کیجئے، کہ مومن وہ ہے جو جان لے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے زندگی دی ہے پھر اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جس نے شعور بخشا ہے اسی کی مرضی کے مطابق شعور کو ڈھالنا ہے، اور جس نے موت کے بعد زندگی کا حساب کتاب لینا ہے، زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ ایک اور مومن کی صفت ہے، اور وہ کیا؟ کہ جس کا دل، زبان اور عمل ایمان میں ڈھل جائے اور وہ اللہ والا بن جائے۔ پھر اس کے بعد والقانتین والقانتات، قنوت، قانتا سے پیچھے بھی اس پہ بات ہو گئی، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، یعنی پک اینڈ چوز نہیں ہونا، کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عاجزی بھی ہو۔ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں نافرمانی کی آمیزش تک نہ ہو، بالکل ہلکی سی بھی نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانت کون ہے؟ جو دل کی خوشی سے ساری باتیں مان لے۔ دیکھیے، بات مان ہی لیتے ہیں لوگ، لیکن سارے دل کی خوشی سے نہیں مانتے۔ قانت جو ہوتا ہے وہ بات مان کے خوشی بھی محسوس کرتا ہے کہ واقعی جو بات مجھے کہی گئی وہ میرے حق میں درست تھی۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ تو صدق کیا ہوتا ہے؟ صدق حق ہے، سچ اللہ کی ذات ہے، جو چیز حق کے مطابق ہوتی ہے وہ سچی ہے، اور جو سچائی پہ چلتا ہے وہ سچائی اس کو نیکیوں کا راستہ دکھا کر جنت تک لے جاتی ہے۔ یہاں صدیقین اور صادقات سے کیا مراد ہے؟ چھ باتیں ہیں اس میں، نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی۔ صادق کون ہوتے ہیں؟ جن کا کال سچا ہو، جن کا دعویٰ سچا ہو، جن کا عمل سچا ہو، جن کے رویے سچے ہوں، جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جو سچ کی گواہی دینے والے ہوں۔ کہاں پتہ چلتی ہے سچائی؟ اپنے آپ کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں سچی ہوں، تو چار معاملات سے ایک بندے کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، اپنی ذمہ داریاں نبھا کر، کمٹمنٹس کو پورا کر کے، وعدہ نبھا کر، امانت پوری طرح ادا کر کے، اور معاملات میں سچائی کا مظاہرہ کر کے۔ میرا خیال ہے کہ بہترین چیک لسٹ بن سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کال اور فیل کے سچے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، یہ کون ہیں؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ نفس پر قابو پانا، سیلف کنٹرولڈ۔ اسی طرح دوسرا عمل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ تیسرا صبر ہوتا ہے حق کی راہ میں استقامت دکھانا۔ چوتھا اظہار ہوتا ہے صبر کا، مصیبت یا نقصان سے ہمت نہ ہارنا. پانچواں، ناکامی سے دل شکستہ نہ ہو جن کا. چھٹا صبر ہوتا ہے کسی لالچ سے نہ پھسلنا، یعنی تھوڑا سا دنیا کا لالچ دے کر پھسل نہ جائیں. صبر کا ساتواں اظہار ہوتا ہے حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے سے، اگرچہ اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آئے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ کامیابیوں کے لیے جیتے ہیں حالانکہ حق کے لیے جینے والے تھوڑے ہیں. آٹھواں اظہار ہوتا ہے دعوت اسلامی کی راہ میں اپنے فرائض سر انجام دینا، یعنی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ جمنے والے صابر ہیں. نویں بات ہے ناخوشگوار حالات کو برداشت کرنا. اور دسویں بڑی خوبصورت بات ہے صبر والوں کی، کہ غیر اللہ میں فائدہ دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ خود کو باندھے رکھنا. یقین کریں یہ 10 درجے ہیں صبر کے. اگر ہم اپنے اندر دیکھیں جہاں کمی ہے فوراً اس کو دور کر لیں، ورنہ جو ہے بات بڑے خسارے کی ہے. کیونکہ وَلَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ جانے کا احساس. جس کو یہ یقین ہے نا میں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ ہر تقاضے پہ صبر کر لے گا. فائدے کیا ہے صبر کے؟ نمبر ایک، اللہ کا ساتھ مل جائے گا، ان اللہ مع الصابرین. دوسرا فائدہ صبر کا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دلچسپی ہو جاتی ہے. ہو رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے پر اجر کی امید ہوتی ہے، اور یہ امید رحمت ہے. چوتھا فائدہ، انسان آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. صبر کرنے سے تین بنیادی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک، ثابت قدمی. نمبر دو، مشکلات میں بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا. اور تیسرا، انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں درست کیا. پھر درجات ہے والخاشعین والخاشیات کا. خشوع کہتے ہیں میں بے بس ہوں اور اللہ بس والا ہے. اس احساس کو اللہ کی عظمت کی وجہ سے بندے کے دل پر طاری ہونے والی کیفیت اور دل کے جھکاؤ کو خشوع کہتے ہیں. جم جاتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں. آپ دیکھیے تبرج نہ جاہلیت والی جو بات پیچھے ہوئی نا، اس میں بہت بڑا اثر ہے خاشعین اور خاشیات کا. میں کچھ نہیں ہوں، میں بڑی پیاری لگ بھی گئی، میں نے سارے قانون توڑ کے اپنے آپ کو دنیا والوں کی نظروں میں بڑا کر بھی لیا، تو مجھے ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا. تو خشوع سے مراد اپنی بے بسی کا احساس اور اللہ کی عظمت کا احساس. اسی طرح خشوع سے مراد دل کی یکسوئی ہے. کر جو لیا آپ ڈیسائیڈ، تو بار بار کیوں رسے توڑا ہے انسان. اور خشوع سے مراد دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا. اور اس کے بعد پھر والمتصدقین والمتصدقات، صدق دل سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے اور دینے والیاں. کیوں؟ صدقے سے کیا ملتا ہے؟ چار فائدے ہوتے ہیں. دل کی تنگی دور ہوتی ہے اور انسان بخل سے بچتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کی محبت پر چوٹ پڑتی ہے اور انسان کی حرص میں کمی آتی ہے. اور چھپا کر صدقہ کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور ریاکاری سے انسان بچتا ہے. اور صدقہ کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. شرم آتی ہے نا کہ میں نے تو اتنی پیسے دیے ہیں، ابھی اللہ کے راستے میں ضائع ہو جائیں گے. اور اس طرح سے انسان اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا، بلکہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اور اس کے بعد وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، فرضی نہیں نفلی روزے بھی رکھنے کا شوق ہوتا ہے. ایسے لوگ پھر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور اس کے بعد وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. یہاں غور کیجئے گا، مردوں کے لیے آیا تو حافظین فروجہم آیا، لیکن عورتوں کے لیے صرف والحافظات آیا. کیونکہ مردوں کے لیے تھوڑا سا یہ عمل جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے عورتوں کی نسبت. حفاظت تو عورت بھی کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے اپنے نفس کی، لیکن مرد کے لیے تھوڑا سا یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے عورت سے، یعنی اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتے، اپنے جذبات کو مشتعل نہیں کرتے، ماحول کتنا ہی دل پھینک قسم کا کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے کی جرات نہیں کرتے، اور ایسے لوگ پھر اللہ کی نظروں میں حافظ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کے حفظ کے لیے، یہاں وہی لفظ فرج کے حفظ کے لیے ہوا۔ جس طرح قرآن کا حفظ لازمی ہے نا، اس طرح بطن اور فرج کا حفظ بھی لازمی ہے۔ بطن کا حفظ کیا ہے؟ کہ اس کو حرام لقموں سے بچایا جائے، اور فرج کا حفظ کیا ہے؟ کہ زنا سے بچایا جائے، اور نظروں کا حفظ کیا ہے؟ حفاظت نظر جس کو کہیں گے، کہ بد نگاہی سے بچایا جائے۔ اس کے بعد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ کا ذکر مردوں کا آیا تو کثیرا آیا، اور عورتوں کے ساتھ صرف ذاکرات آیا ہے۔ عورتیں تسمیاں بھی زیادہ پڑھتی ہیں، غیبتیں بھی زیادہ کرتی ہیں، سچ ہے؟ میں اکثر فیل کرتی ہوں، ہاں شکر ہے میں خود عورت ہوں، ورنہ میری یہ باتیں سن کے لوگ کہا کرتے کہ ہاں جی ان کو کیا پتہ، یہ تو ہیں ہی عورتوں کی دشمن۔ لیکن اب عورتیں مجھے کہتی ہیں ویسے کہ آپ کی ہمدردیاں مردوں سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا ہر بندہ جانتا ہے نا کہ ہم کیا ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہاں ذکر کی بات کر کے اللہ کی یاد دلا دی کہ جس کو اللہ کی یاد ہوگی، جو اللہ کی یاد میں سوئے گا، جاگے گا، اٹھے گا، لین دین کرے گا، ہل چلائے گا، دفتر میں بیٹھے، کام میں بیٹھے، اس کو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ یاد رہے گا۔ حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، غافل لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جس طرح میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں مجاہد ہوا کرتا ہے۔ سوچیے، ایک تو ہیں جو بھاگ گئے کبیرہ گناہ، اور دوسرے کھڑے رہے، وہ ذکر کرنے والے کی شان ہے۔ جس طرح خشک درخت میں سبز شاخ کیسی لگتی ہے، اور ہی خوبصورت لگتی ہے نا، جس کے چاروں طرف خشک شاخیں ہیں، جس طرح اندھیرے گھر میں روشن چراغ، اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا اپنے ذکر کرنے والے کو اس زندگی ہی میں جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ اور ذکر کی باتیں پیچھے ہم بہت جگہ کر چکے، فذکرون یذکرکم واشکرولی، یہاں صرف دہرا لیتے ہیں کہ ذکر کے چھ فوائد جو ملتے ہیں۔ نمبر ایک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان۔ بس ایک ایک جملہ لکھا کریں، مجھے پتہ ہے آپ اتنی جلدی نوٹس نہیں لے سکتے، لیکن صرف پن لکھا کریں۔ نمبر ون، اطمینان، ختم، سمجھ آ جائے گی بات۔ پھر انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی یاد ہوتا ہے تو آپ اس کی مرضی مانتے ہیں نا۔ پولیس مین دکھ رہا ہوگا تو بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور ذکر کرنے سے انسان دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ فذکرونی اذکرکم، کہ پھر اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور اللہ کو یاد رکھنے والا سب سے بڑی خیر یہی پاتا ہے کہ پھر اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، چلتے پھرتے ذکر کا مجموعہ تھے، سوتے جاگتے کھاتے پیتے، دعائیں جو پڑھی گئیں سب میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ فرمایا، اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم پیش کیا۔ تو یہ تھا خلاصہ ان آیات کا اور اس سبق کا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بات ساری واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چڑ میں یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے، یا صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے ہم ان باتوں میں دور دور کی کوڑیاں نہ لائیں۔ یہ آیتیں تو سیلف ایکسپلینیٹیو ہیں، خود اپنی وضاحت پیش کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ آخر میں اتنی پیاری صفات لا کر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ دیکھو، جو بندہ بھی کرے گا وہ حقیقت میں خود ہی اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.